مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سنت کے مطابق قبر کا سائز کیا ہونا چاہیے؟
قبر کی لمبائی ہے چوڑائی, اس میں بھی کوئی حکم ہے یا؟
جی بالکل, ایک تو دیکھیں میت کے لیے حکم تو یہ ہے کہ دفنانا ہے,
ٹھیک ہے,
کہ اس کی میت جو ہے وہ چھپ جائے زمین کے اندر, ایک تو یہ ہے. جو سنت مبارکہ ہے جو ہونا چاہیے بہتر, اس میں یہ ہے کہ قبر کی لمبائی جو ہے یہ میت کے قد کے برابر ہونی چاہیے,
لمبائی
کی لمبائی ہے, اور جو چوڑائی ہے یہ آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور گہرائی جو ہے نیچے یہ کم سے کم آدھے قد تک ہونی چاہیے,
صحیح,
اور بہتر یہ ہے کہ یہ بھی قد کے برابر ہو,
صحیح,
یعنی لمبائی بھی قد کے برابر اور گہرائی بھی قد کے برابر اور جو چوڑائی ہے وہ آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے, یہ بہتر طریقے کار ہے, یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ میت کے لیے مفید ہوگا.
یہ ارشاد فرمائے کہ اب قبر بند کر دی اور دفنا دیا, سب کچھ سلسلہ ہو گیا, فاتحہ وغیرہ کے حوالے سے کیا حکم ہے, اذان بھی دی جاتی ہے, اس حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ بعض لوگ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں تھا اور تابعین کے دور میں ایسا نہیں تھا, اب یہ نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں جو فاتحہ وغیرہ ہے یہ چیزیں تو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے موجود تھیں, قبر کے پاس بیٹھ کے تکبیر پڑھنا اور اس کے لیے دعا کرنا یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے استغفار کا حکم دیا اور کہا کہ ابھی اس کا امتحان ہونے لگا, پھر اس کے بعد تلقین کا حکم موجود ہے, یہ چیزیں تو موجود ہیں. جہاں تک رہا اذان کا معاملہ تو اذان دینا بھی اچھی بات ہے, بہت اچھا کام ہے, جو دے گا اس کے لیے فائدے مند ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. پہلی بات تو یہ کہنا کہ اذان جو ہے وہ صحابہ کے دور کے اندر اس طرح قبر پر نہیں دی جاتی تھی. دیکھیں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے جو اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں ذہنوں کے اندر کہ جو چیز صحابہ کے دور میں نہیں ہے وہ کرنا ہی ناجائز ہو جاتا ہے.
صحیح,
ایسا نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ اپنے سلسلوں کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرہا و اجر من عمل بها. یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ جو شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس اچھے کام کا اجر عطا فرماتا ہے, اور جو اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمل کرنے والوں کو ثواب دے گا اور اس بندے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جس نے وہ اچھا کام ایجاد کیا.
ٹھیک,
یہ جو حدیث پاک ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے, اس بدعت سے مراد جو ہے یہ بدعت وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, جو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہو. اب جہاں تک رہا اذان کا معاملہ تو اذان بہت سارے مقامات پر دینے کی کتابوں کے اندر صراحت موجود ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی جس طرح اذان کان میں دینا یہ تو سنت سے ثابت ہے, اس کے علاوہ جنات کے اثر کے وقت, وباؤں کے آنے کے وقت, مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ اذان دینے کے تذکرے موجود ہیں. ان میں سے بہت سارے مقام وہ ہیں کہ جو صحابہ کلام علی مرضوان کے دور کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے, اور یہ ابھی نہیں, کافی پہلے علماء اس بات کو لکھ کے جا چکے ہیں, یعنی آج سے سینکڑوں سال پہلے اس بات کو علماء نے لکھا ہے کہ ان مواقع پر جو ہے وہ آپ اذان دے سکتے ہیں.
صحیح,
اب رہا قبر پر اذان دینے کا معاملہ تو دیکھیے کہ اذان جو ہے اس کے فائدے بہت سارے ہیں.
صحیح,
اذان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے کبھی بھی تو اذان کی وجہ سے شیطان دور بھاگتا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ گوز مارتا ہوا روحا کے مقام تک جاتا ہے.
صحیح,
بہت دور تک چلا جاتا ہے, تو شیطان اذان کی آواز سے دور بھاگتا ہے. اور قبر جو ہے یہ آخری مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر آ کے شیطان جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے, آپ کا قول جو ہے یہ نوادر الاصول کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ جب بندے سے قبر کے اندر سوال ہوتا ہے کہ مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو اس وقت بھی شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے کہہ دے,
استغفر اللہ
میں ہوں, وہاں پر بھی بہکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو باقاعدہ قبر کے پاس بیٹھ کے تکبیر کہنا, یعنی اللہ اکبر کہنا, تسبیح کہنا, یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. تو وہ فائدہ مند تھا جبھی تو ہوا نا, تو اسی طرح قبر پر اذان دینا یہ مسلمان کے لیے مفید ہے, فائدہ مند ہے. تو یہ کہنا کہ صحابہ کرام علی رضوان کے دور کے اندر نہیں تھا, یہ بات اس لحاظ سے کہ اب درست نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے.
صحیح,
کہ صحابہ کے دور میں نہیں تو اب بھی نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. بہت سارے کام, پچاسوں کام ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوتے,
آج ہو رہے ہیں,
آج ہو رہے ہیں. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے, ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ حکم ہے کہ زبان سے نیت کی جائے.
صحیح,
ہم نیت کرتے ہیں نا زبان سے کہ میں آج کی نماز فجر جو ہے وہ دو رکعت فرض ادا کرتا ہوں.
ٹھیک,
بدعت لکھا علماء نے اس کو,
ٹھیک,
لیکن اس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ بدعت مستحسنہ ہے, اچھی بدعت ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنی نیت کو حاضر کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوا کرتے تھے.
جیسے آج ہمارے لوگ جہاز پہ گئے, تو کس صحابی نے؟
ٹھیک ہے وہ اس طرح گئے, لیکن وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دنیاوی مثال ہے. چلو ٹھیک ہے دنیاوی مثال ہے, لیکن ہے تو نئی چیز نا,
نئی چیز ہے,
کام تو نیک کر رہے ہیں نا آپ. تو احادیث طیبہ کا درس دینا جس انداز میں ہم دیتے ہیں, جو انداز ہم نے اپنایا, بھائی یہ صحابہ کے دور کے اندر نہیں تھا, لیکن یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے یہ ٹکراتا نہیں ہے. شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے, لہٰذا یہ کرنا درست ہے. اب میں کہاں اس کی تفصیل کے اندر جاؤں کہ کس کس نے بدعت کی پانچ قسمیں کی ہوئی ہیں.
صحیح,
یعنی بڑی پرانی کتابوں کے اندر اور بعد والی کئی کتابوں, ایسے افراد کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جو ان چیزوں کا منع کرتے ہیں. عربی میں وہ باتیں موجود ہیں کہ بدعت کی انہوں نے پانچ قسمیں کی ہوئی ہیں, جس میں سے ایک بدعت مستحسنہ ہے, اچھی بدعت ہے. بدعت کو لوگ علماء نے واجب لکھا کہ وہ واجب بھی ہے. بعض صورتوں کے اندر صرف و نحو کا سیکھنا, جس سے آپ قرآن و حدیث سیکھ سکتے ہیں, تو اس کو واجب علماء نے کرا دیا کہ بدعت واجب ہے, سیکھنا ضروری ہے اس کو. تو یہ بدعت کا لفظ جو ہے نا, یہ جو ناپسندیدہ انداز میں استعمال ہوتا ہے, یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو بدعت مکروہ ہے, وہ بدعت کے جو قرآن و حدیث کے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے, وہاں اس کی ممانعت ہے. ورنہ وہ بدعت کے جو قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے, ہرگز ہرگز ایسے نئے کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے.